الذي أدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے اندر کس چیز کو اسلام اور شریعت سمجھا جاتا تھا اس کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے. اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور کے اندر شریعت کس چیز کا نام تھا، اسلام کس کو کہتے تھے، کس چیز کو بطور دلیل کے بطور حجت کے پیش کیا جاتا تھا، آج سے قبل جو میرا جمعہ تھا اس میں دلائل کے ساتھ میں نے اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا تھا. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر مہینے کا جو پہلا جمعہ ساتھیوں نے میرے ذمہ لگایا ہے اس میں اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس ٹاپک کو ترتیب کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے اور بہنوں کے سامنے پیش کروں گا تاکہ کم از کم ہم ایک نتیجہ تو نکالیں کہ شریعت کہتے کس کو ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے. کوئی ایک نتیجہ ہونا چاہیے جس نتیجے پر پہنچ کر پھر ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں. سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح، اس کے بعد عمل کی اصلاح. اور یہ بات واضح ہے، جب تک کوئی شخص اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کر سکتا اپنے عمل کی اصلاح نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. آج کے اس خطبے کے اندر جس مسئلہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دور جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے اور تابعین رحمہم اللہ علیہم اجمعین وہ بھی تھے، تو یہ صحابہ اپنے شاگردوں کو، تابعین کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہیں وہ شریعت ہے، جو کچھ ہم کہیں وہ دین ہے، ہم تمہارے استاد ہیں اور ہمارے استاد محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہم جو کچھ تمہیں کہیں وہ لے لو. جس چیز کی ہم تعلیم دیں، جو سبق تمہیں دے وہ لے لو. کیا کہتے تھے، ان کی کیا نصیحت تھی. تابعین کے بعد پھر تبا تابعین، تبا تابعین کے بعد پھر ائمہ، پھر محدثین مجتہدین، یہ ترتیب کے ساتھ ہر مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ نے اپنے شاگردوں کو جب کبھی بھی کوئی بات بتائی ہے تو اس میں اس چیز کو واضح کیا ہے کہ دیکھو شریعت اسلام دین صرف دو چیزوں کا نام ہے, ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری چیز سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ دو چیزیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, سنن دارمی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا یہ عبداللہ بن عمر جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. صحابی کا نام سن کر ایک آدمی بڑی تیزی کے ساتھ طواف کے دوران تھوڑا سا تیز قدم رکھ کے عبداللہ بن عمر کے قریب آ جاتا ہے, آ کر سلام کرتا ہے, اپنا تعارف کراتا ہے کہ میرا نام جابر بن زید ہے, اس وقت بصرہ کے اندر جو مفتی ہیں ان مفتیوں کے اندر ایک میں بھی ہوں. جب یہ بات سنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بصرہ کے اس مفتی اس فقیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے انک من فقہاء البصرہ, اگر واقعی تم بصرہ کے مفتیوں میں سے ہو, بصرہ کے فقیہ ہو, تو میری ایک نصیحت کو سن لو. تمہارے پاس فتوے آتے ہوں گے, تمہارے پاس سوالات آتے ہوں گے, لہذا میری ایک نصیحت سن لو. بیت اللہ کے طواف کے دوران نصیحت کر رہے ہیں کہ لا تفتے الا بقرآن ناطقن او سنت ماضیتن, کہ جب بھی تیرے پاس کوئی سوال آئے, جب بھی تیرے پاس کوئی مسئلہ آئے, اس کا جواب قرآن سے دینا ہے اور محمد الرسول اللہ کی حدیث سے دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرماتے فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ, اگر تم نے کوئی ایسا فتویٰ دیا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور تمہیں پتا ہے کہ یہ میرا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اگر تم نے جان بوجھ کر قرآن کی آیت کو نظر انداز کر دیا, یہ پیغمبر کی حدیث کو پسے پوچھ ڈال دیا اور تم نے اپنے ذہن سے فتویٰ دے دیا, تو سن لو ہلکتا و اہلکتا, خود بھی جہنم میں چلے جاؤ گے, جن کو فتویٰ دو گے ان کو بھی جہنم میں لے جاؤ گے. فتویٰ دینا ہے تو قرآن سے دینا ہے یا پھر پیغمبر اسلام کی حدیث سے آپ کی سنت سے دینا ہے, اس لیے کہ دین یہی ہے, اسلام یہی ہے, اس کے مقابلے میں کچھ چیز شریعت نہیں ہو سکتی. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, اپنے ایک دوست کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں, دینی گفتگو ہو رہی تھی. گفتگو کے دوران عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے درہمائن بے درہمن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک درہم کے بدلے دو درہم نہیں لے سکتے, ایک روپے کے بدلے دو روپے نہیں لے سکتے, یہ سود ہے کہ سو روپیہ دو اور دو سو کی امید رکھو, یہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. جس گھر کے اندر دعوت تھی, عبادہ بن ثابت کے اس دوست نے کہا ما ارا بہ باسن, یار اس میں کیا حرج ہے, آج اس کی مجبوری ہے, اس کی مجبوری ٹل رہی ہے, کل کو اگر وہ 200 دیتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے. ممکن ہے آج جو اس سے ٹکے لے رہا ہے کہ ایک سال کے بعد ڈبل کر کے دوں گا, ایک سال میں پتہ نہیں وہ اس سے کتنا کمائے گا, اس بیچارے کے تو پیسے باؤنڈ ہو گئے, 100,000 اس کو ادھار دے دیا, تم کہتے ہو سال کے بعد وہی 100,000 لے گا, اس نے کاروبار کر کے پتہ نہیں سال کے بعد 300,000 بنا لیے, پانچ لاکھ بنا لیے, اس نے اگر ڈبل مانگ لیا تو اس میں حد کیا ہے؟ یہی جملہ کہا کہ ما ارا بھی باسا, میں تو اس میں کوئی حج نہیں سمجھتا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ لا یضلنی و ایاک سقف ابدا. فوراً کھڑے ہو گئے, دعوت قبول نہیں کی اور کہا, گہرے تعلق تھے لیکن آج کے بعد پھر کبھی تم اس چھت کے نیچے مجھے نہیں دیکھو گے, میں تیرے وجود کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا, میں نے تجھے پیغمبر کی حدیث سنائی ہے, تو اپنی عقل سے کہتا ہے کہ اس میں حد کیا ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر اس طرح تبصرہ کرنا کسی مسلمان کے کام نہیں ہو سکتا؟ ایسا تبصرہ کرنے والا یہ منافق ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے سنایا تھا ایک دور آئے گا منافقین اس طرح کا جبر جدال کریں گے. میں نے تو یہ پیغمبر کی حدیث سنائی ہے, حدیث کے مقابلے میں تو کہتا ہے اس میں حد کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی حد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے, یہ ہے حد. ہم مسلمان ہیں, ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم صرف وہی چیز معلوم کریں امام سے بھی خطیب سے بھی بوگی سے بھی کہ مجھے یہ بات بتائیں, یہ جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا مجھے جواب چاہیے, لیکن جواب کے اندر نہ میں تمہارا حوالہ دیکھنا چاہتا ہوں, نہ باپ دادا یا برادری کا حوالہ دینا دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے حوالہ چاہیے تو محمد الرسول اللہ کا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو حوالہ آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو مجھے جواب نہیں چاہیے. یہ ذہن بنائے, اللہ جانتا ہے سارے فتنے ختم ہو جائیں گے, سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے. لیکن ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے کہ ہم نے عالم کے آگے دو زانوں ہو کر بیٹھنا ہے, جو کچھ اس نے کہہ دیا ہم نے لے لینا ہے. اس نے کچھ کہا یہ بیچارہ لے کے چلا گیا, اس خطیب نے کچھ کہا اس کا ماننے والا وہ لے کے چلا گیا, اپنی برادری میں گئے دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اس لیے کہ اس کی مولوی کی بات اس کے مولوی کی بات سے ٹکرا رہی ہے. کاش یہ بھی بات کرتے ہوئے پوچھ لیتا کہ اس کی دلیل کیا ہے, وہ بھی پوچھ لیتا کہ اس کی دلیل کیا ہے, تو ان جانے والوں کا آپس میں جھگڑا نہ ہوتا, اختلاف نہ ہوتا. اگر یہ دلیل مانگ لیتے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بہت دور دراز سے چل کر ایک دیہاتی آتا ہے, اس نے مدینہ کے اندر آ کر عبداللہ بن عمر کا نام پوچھا کہ یہاں ایک جلیل القد صحابی عبداللہ بن عمر رہتے ہیں, اس سے ملے ہیں, ملاقات ہو گئی, کیسے آنا ہوا؟ اس نے ایک سوال پوچھا کہ اس سوال کا مجھے جواب چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لا علم لی بہا, جو تم نے سوال کیا ہے نا اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا. اس نے کہا عبداللہ میں تو آپ سے بڑی امیدیں لگا کر آیا تھا, اور ہمارے ہاں تو آپ کے بارے یہ ذہن ہے کہ عبداللہ کے پاس بڑا علم ہے, اور آپ نے کہا مجھے جواب نہیں آتا. فرمایا جی ہاں مجھے اس کا جواب نہیں آتا, اور اس دیہاتی کو بتایا کہ پتا ہے کہ جواب کس کو کہتے ہیں؟ نہیں جانتا. فرمایا جواب وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے ملے یا محمد کی حدیث سے ملے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ مجھے جواب نہیں آتا, اور اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں. ابن قیم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں, ان کے بارے آپ نے سنا, وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی پوری امت دو سوالوں کے زد میں ہے, کوئی امتی ایسا نہیں جو ان دو سوالوں سے بچ سکے. صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والا پیغمبر کا امتی دو سوالوں کی زد میں ہے, ہر ایک سے یہ دو سوال پوچھے جاتے ہیں عمل کے میدان میں, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, خیرات ہو, کوئی بھی کام ہو, ہر امتی سے یہ دو سوال پوچھے جاتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کا صحیح جواب صرف ایک ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ ہے سوال کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تم نے حج کیوں کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تم نے روزہ کیوں رکھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک ہی جواب ہے, دوسرا کوئی جواب نہیں. اگر دوسرا کوئی جواب ہے تو وہ غلط ہے کہ برادری خوش ہو جائے, استاد خوش ہو جائے, علاقے والے خوش ہو جائیں, اگر یہ جواب ہے، یہ جواب غلط ہے، تو پہلا سوال کیا ہے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے، اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہر امتی سے سوال ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، یہ کام تم نے کس کے طریقے پر کیا؟ یہ نماز تم نے کس کے طریقے پر پڑھی؟ یہ روزہ تم نے کس کے طریقے پر رکھا؟ یہ تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے کس کے طریقے پر کی ہے؟ یہ زکات تم نے دی ہے کس کے طریقے پر دی ہے؟ یہ تم نے حج کیا ہے کس کے طریقے پر؟ یہ آج تم خوشی منا رہے ہو یہ کس کے طریقے پر؟ یہ غمی کا طریقہ کس کا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، یہ طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جواب درست ہے اگر اس کے ساتھ یہ جواب مل گیا کہ میں نے نماز پڑھی ہے اپنے باپ کے طریقے پر، برادری کے طریقے پر، میں نے یہ روزہ رکھا ہے علاقے والوں کے طریقے پر، مولوی کے طریقے پر، خطیب کے طریقے پر، یہ سارا جواب غلط ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر بندہ ان دو سوالوں کی زد میں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا ان پڑھ ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، صحابہ ہوں یا تابعین ہوں، ائمہ دین ہوں یا محدثین ہوں، مجتہدین ہوں یا فقہا ہوں، ہر بندہ ان دو سوالوں کی زد میں ہے اور ہر بندے سے یہ دو سوال ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے جو صحیح جواب ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، دیکھو اے بزرگو، مجھے تمہارے سوال کا جواب نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے سفر کیا، اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ کو تکلیف ہوئی، اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا، آپ نے بڑی محنت کی، اللہ آپ کو عزت دے، لیکن مجھے جواب نہیں آتا۔ میں آپ کی سفر کی قدر کرتا ہوں، میں آپ کے آنے کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر میں نے آپ کو غلط بتا دیا تو میں نے آپ کا سفر برباد کر دیا۔ وہ بدر جا رہا تھا، پورے مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، لوگوں نے عبداللہ بن عمر کو یہی اطلاع دی کہ ایک بزرگ کو ہم نے دیکھا، وہ اپنے ران پہ ہاتھ مارتا ہوا جا رہا تھا اور زور زور سے کہہ رہا تھا، نعم ما قال ابن عمر، کیا ہی خوب عبداللہ بن عمر نے بات کی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا، لا علم لی بھی، مجھے سوال کا جواب نہیں آتا، عبداللہ تو پر قربان جاؤں، کیا تو نے خوب بات کہی جس کا مسئلہ، جس کا جواب نہیں آتا تھا، صاف لفظوں میں تو نے بتا دیا، کیا ہی صاف ستھرا دین ہے، کھڑی بات ہوتی ہے، کیا اس طرح کے جملے کہتے کہتے وہ شخص مدینہ کراس کر رہا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جواب صحیح وہ ہے جو قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے۔ اگر کسی کا جواب قرآن سے ٹکرائے یا حدیث سے ٹکرائے، وہ کتنا بڑا محدث اور فقیہ کیوں نہ ہو، ان کی حیثیت قابل قدر ہے، ان کی ذات واجب الاحترام ہے، لیکن اس فتوے کی شرعی حیثیت کیا ہے جو قرآن سے ٹکرا رہا ہو یا حدیث سے ٹکرا رہا ہو۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے سنن دارمی کے اندر ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ نقل کیا ہے، امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آج تابعین اور صحابہ کے دور کے اندر شریعت کس کو سمجھا جاتا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ایک علاقے میں پہنچے، پورے علاقے میں اعلان ہو گیا کہ آج ابراہیم نخعی ہمارے اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں، لوگوں جمع ہو جاؤ، آج ابراہیم نخعی سے ہم دین سیکھیں گے، آئیے، جنت کا باغ لگنے والا ہے، جو پھل چننا چاہتا ہے وہ آ جائے، اعلان ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا مررتم بروضۃ من رياض الجنۃ فارتعوا، جب تمہارا گزر جنت کے باغات میں سے کسی باغ سے ہو تو کچھ کھا پی لیا کرو، جب تمہارا گزر جنت کے کسی باغیچہ سے ہو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے اور اب کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا باغیچہ دنیا میں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے باغیچے تو جنت میں ملیں گے، دنیا کے اندر جنت کا باغیچہ؟ فرمایا جی ہاں، وہ کون سا باغیچہ ہے؟ فرمایا مجالس الابرار، جہاں کوئی عالم بیٹھا ہوا ہو، جہاں کوئی علم والا بیٹھا ہوا ہو، یوں سمجھو یہ جنت کا باغیچہ ہے، جو قریب بیٹھ کر ان سے دین سیکھ رہے ہوں گے، وہ خالی دین نہیں سیکھ رہے، وہ یقین کر لیں کہ جنت کے پھل ہم توڑ کے کھا رہے ہیں. اعلان ہو رہا ہے. اعلان کو سننے کے بعد مسجد بھر گئی، مسجد بھر گئی، صرف مردوں سے نہیں بلکہ عورتیں بھی بے انتہا آ گئی امام نخعی کی تقریر سننے کے لیے. یہ مسئلہ ثابت ہے، جلسے کے اندر، پروگراموں کے اندر جہاں مرد شریک ہوتے ہیں وہاں عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں، جہاں ان کو دین چاہیے ان کو بھی دین چاہیے، جہاں انہوں نے مسائل معلوم کرنے ہیں عورتوں نے بھی تو مسائل معلوم کرنے ہیں کہ نہیں. یہ تقسیم قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں کہ عید میں مرد جائیں گے عورتیں نہیں جائیں گی، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مرد جا سکتے ہیں عورتیں نہیں جا سکتی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں مرد جا سکتے ہیں عورتیں نہیں جا سکتی، یہ کہیں تقسیم نہیں، ایسا قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں. عورتیں بھی آ گئی، عورتوں کی صف میں موجود ہیں. امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑی تقریر کی، جب تقریر سے فارغ ہوئے تو اعلان کرتے ہیں اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے، میں آپ موجود ہوں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ سوال مجھ سے کر سکتا ہے. اعلان سنتے ہی ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا، امام ابراہیم نخعی اس کا جواب دیتے ہیں. دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا، امام ابراہیم نخعی اس کا جواب دیتے ہیں. ایک تانتا بد گیا. اسی دوران ایک شخص نے ایک سوال کر دیا، وہ سوال یہ تھا کہ اگر کسی جگہ پر دو آدمی ہوں اور نماز کے وقت ہو جائے، تیسرا آدمی نہ ملے، تو وہ نماز کس طرح پڑھیں گے، امام کس طرف ہوگا اور مقتدی کس طرف ہوگا. یہ سوال ایک بہت بڑے فقیہ محدث صحابہ کے شاگرد امام ابراہیم نخعی سے ہو رہا ہے کہ اگر کہیں نماز کے وقت ہو جائے، آدمی دو ہوں، تیسرا کوئی نہیں، تو بعض جماعت نماز کس طرح پڑھیں گے، امام کس طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی کس طرف کھڑا ہوگا. امام ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ اگر تیسرا آدمی نہ ہو، آدمی دو ہوں، تو امام دائیں طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی بائیں طرف کھڑا ہوگا. دائیں طرف سیدھی جانب امام ہوگا اور الٹی جانب بائیں طرف جو ہے یہ مقتدی ہوگا، اس طرح نماز پڑھی جائے گی. یہ بات کہنی تھی کہ عورتوں کی صفوں میں سے ایک عورت کھڑی ہو گئی پردے کے عالم میں، اور وہیں سے اس نے آواز دی. اس نے کہا، ابراہیم میں بولنے والی سمائے ادبیات ہوں اور میں نے دین سیکھا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں عبداللہ بن عباس کی شاگردن ہوں، میں نے بہت ساری دین کی باتیں سنی ہیں، یہ مسئلہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یوں بیان کیا تھا کہ ایک دن نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، میں نبی علیہ السلام والسلام کے بائیں طرف جا کے کھڑا ہو گیا، میں بھی مل گیا. نماز کی حالت میں نبی علیہ السلام والسلام نے مجھے پکڑا اور مجھے دائیں طرف کر دیا. اس سے یہ معلوم ہوا اگر آدمی دو ہوں تو امام بائیں طرف کھڑا ہوگا، مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا. یہ تو پیغمبر اسلام کا عمل ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے. اور اے ابراہیم تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، امام دائیں طرف کھڑا ہوگا، مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا. اب مجھے بتائیں میں کس پہ عمل کروں، تمہاری بات پر یہ محمد الرسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بات ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں، یہی سوال آج ہمارا بھی، ہمارے چاہنے والے، ہمارے دوستوں کے سامنے ہیں کہ بھائیوں یہ تو بتاؤ، ایک طرف اگر امام کی بات ہو، ایک طرف اگر محدث کی بات ہو، ایک طرف اگر کسی فقیر کی بات ہو، ایک طرف کسی مجتہد کی بات ہو، اور ایک طرف محمد الرسول اللہ کی بات ہو، بتاؤ کس کی بات کو لیا جائے گا، کس کی بات کو لیا جائے گا، کس کی بات کو چھوڑا جائے گا. لا محالہ ہمارے دوست اس کا وہی جواب دیں گے جو جواب میں دینا چاہتا ہوں، کہ جی ہاں ہم نے ان دونوں میں سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ باپ کا نہیں پڑھا، برادری کا نہیں پڑھا، استاد کا نہیں پڑھا، خطیب یا مولوی کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جس کا کلمہ پڑھا ہے انہی کی بات کو لیں گے، ان کی بات کے مقابلے میں ایک خطیب نہیں، ایک امام نہیں، ایک مولوی نہیں. اللہ کی قسم ہمارا یہ عقیدہ ہے، اگر پوری دنیا والے ایک طرف ہو جائیں اور کہیں کہ یوں کرنا ہے، آمنہ کے لال فرمائے یوں کرنا ہے، ہم پوری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، پیغمبر کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے کہ پیغمبر کے فرمان دلیل ہے، حجت ہے، شریعت ہے، اور پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں جس کی بات کو ہم شریعت کہیں. امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اس عورت کی اس دلیرانہ گفتگو کو سنتے ہیں، اور یہاں یہ بھی غور کریں کیا مسلمان کے اندر غیرت ہوتی ہے. اسلامی غیرت اسی چیز کا نام ہے. آج جمود طاری ہو چکا ہے، مردوں پہ بھی اور عورتوں پہ بھی سر جھکائے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جو کچھ کہنے والا کہہ لے، ہم سن کے چلے جاتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، سنیں، ہر ایک کی سنیں، لیکن آنکھیں کھول کے سنیں. آپ نے توجہ کے ساتھ، کان کو توجہ کے ساتھ ان کی طرف مبذول کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تنظر من کالا وانظر ماذا کالا. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بات کس کی کر رہا ہے. یہ بات میری نوٹ کر لیں، اگر بات قرآن و حدیث کی ہے، کرنے والا بدترین دشمن بھی کیوں نہیں، اس بات کو لیں گے. اگر بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بات کہنے والا بہترین دوست بھی کیوں نہ ہو، اس بات کو نہیں لیں گے. فَأَخَذَ بِهِ، امام ابراہیم نخعی نے اسی جگہ پر کھڑے کھڑے لوگوں سے کہا، یا تم لوگوں نے مجھے دعوت دی کہ میں تمہیں دین بتاؤں، جبکہ تمہارا علاقہ تو اتنا خوش نصیب ہے کہ یہاں کی عورتوں کے پاس بھی اتنا دین ہے جو ابراہیم نخعی کے پاس نہیں ہے. تم لوگ تو خوش نصیب ہو. فرماتے ہیں سنا، نیت یہ لے کر آیا تھا کہ تمہیں دین بتاؤں گا، لیکن آج بتانے کی بجائے تم اسے دین لے کر جا رہا ہوں. فاخذ ابھی اعلان کر دیا کہ میرا پہلا بھی فتویٰ یہی تھا جو میں نے آج فتویٰ دیا ہے. پہلے بھی میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی، میرے پاس پیغمبر کی حدیث نہیں تھی، اور آج بھی میں نے تمہیں سوال کا جواب اس لیے یوں دیا تھا، میرے پاس حدیث نہیں تھی. آج میری دینی بہن نے مجھے حدیث بتا دی ہے، میرا دین وہی ہے جو محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو بس کرو، سوال مت کرو، مجھے جانے دو، پتری کہاں کہاں میں یہی جواب دے چکا ہوں. میں گھر جانے سے پہلے پہلے ان علاقوں میں جاؤں گا جن علاقوں میں میں نے یہی جواب دیا ہے، ان کو بتاؤں گا ابراہیم نخعی کی بات غلط ہے، محمد کا فرمان یوں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں تابعین، یہ ہیں صحابہ جو لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دین کس کو کہتے ہیں، شریعت کس کو کہتے ہیں. اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. او لوگو، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائے اور بائیں یہ ٹیڑھی راہ جو ہیں ان کو مت اختیار کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تمہیں راہ حق سے جدا کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تمہارا نہ تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے. آج چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور کے اندر بھی قرآن و حدیث کو دین سمجھا جاتا تھا، قرآن و سنت کو شریعت سمجھا جاتا تھا. اگر کسی کی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی تھی، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اگر اس بتانے والے کو بتایا جاتا تھا تو وہ بھی اپنی بات کو چھوڑ دیا کرتا تھا. آج ہم بھی یہی کریں، ہم بھی یہی سمجھیں کہ قرآن و حدیث دین ہے، قرآن و سنت شریعت ہے. اگر کسی کی بات ٹکراتی ہے، اس بات کو چھوڑ دو، قرآن و حدیث کو مت چھوڑو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. یہ ساتھیوں نے کچھ سوال کیے ہیں, اس سلسلے میں ایک عرض کر دوں کہ جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ چند منٹ تک میں انشاءاللہ یہیں بیٹھا رہوں گا. جس ساتھی کے ذہن میں جو سوال ہوگا وہ انشاءاللہ سوال کریں گے, اگر مجھے اس کا جواب قرآن و حدیث سے آتا ہوگا تو میں دے دوں گا, اگر نہیں آتا ہوگا تو آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی معلوم کریں, میں بھی معلوم کروں گا اور انشاءاللہ ضرور ہمیں جواب مل جائے گا. لیکن اگر خطبے کے دوران ان سوالوں کے جواب دینے شروع کر دیے تو جو ہمارا ایک وقت مقرر ہے اس سے ہم آگے نکل جائیں گے. لا محالہ, وقت کی پابندی, نظم و ضبط, اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے. ہر آدمی کا اپنا ایک شیڈول ہے, اس شیڈیول اور ٹائم ٹیبل کے مطابق اس کا آنا بھی ہے اور اس کا جانا بھی ہے. اس سلسلے میں معذرت کروں گا کہ آپ نے کسی نے سوال پوچھنا ہے تو بعد میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں یقیناً انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کے نصوص سے اس سوال کا جواب دیا جائے. اگر نہیں آتا ہوگا تو یہ اور بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ جمعہ کے خطبے کے دوران کافی ساتھی پہنچ گئے, لیکن شروع میں ساتھی بہت کم تھے. ساتھیوں کو چاہیے جتنا جلدی ہو سکے خطبے سے پہلے وہ آنے کی کوشش کریں. یہ اور دوسری چیز جو آج میں نے خطبے کے دوران نوٹ کی ہے, میں نے دیکھا کہ خطبے کے دوران ایک ساتھی آیا, دوسرے ساتھی نے اس کو سلام کیا, پھر دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے سامنے بلیک بورڈ کے سامنے وہ کچھ گفتگو کر رہے تھے, اور یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ خطبے کے دوران گفتگو نہیں ہونی چاہیے, آپس میں باتیں نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی لازمی گفتگو ہے آپ خطیب سے کر سکتے ہیں, خطیب آپ سے گفتگو کر سکتا ہے, مقتدی آپس کے اندر خطبے کے دوران گفتگو نہیں کر سکتے. مریضوں کے لیے دعا کریں, اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کریں, اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانی دور فرمائے. جو ساتھی بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال نصیب فرما, اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما, اللہ جو بےچارے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما, اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما, اللہ مسلمانوں کو امن نصیب فرما, اللہ ہماری آپس کی جو رنجشیں ہیں ان کو دور کر دے, اللہ ہمارے دلوں سے کفر کو, حسد کو, کینے کو نکال دے, اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن و سنت کی محبت پیدا فرما, اللہ ہمارے عقیدے صحیح کر دے, اللہ ہمارے عمل صحیح کر دے, اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی جتنی دینی بہنیں فوت ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما, اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا, انہیں جہنم کی آگ سے بچا, اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین.